الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أوصني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك ترى واعدد نفسك في الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كل قال هذا وأتى بيده إلى لسانه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو آج تیسرا جمعہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بیان ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی فرمایا اس بات کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تکرار ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار مقاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ولادت مبارک ہوئی اس مہینے میں اللہ پاک نے انعام کیا مومنوں پر اور چار چیزیں آپ کی نبوت کا حصہ ہیں قرآن پاک کی تلاوت تزکیہ اور کتاب و حکمت سنت اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی کہ قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں گے الحمدللہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں اور خوش قسمت لوگ تھے جو قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے اور پھر اس کو سمجھتے اللہ پاک نے قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے سورۃ الانفال کی آیات ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم اس میں اللہ پاک کا ذکر کا فرمایا کہ کوئی بھی ذکر ہو قرآن کا ذکر اللہ کا ذکر اللہ کے رسول کا وجلت قلوبهم حلاوت ملتی ہے ان کے دلوں کو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور قرآن پاک کی تلاوت جب کی جاتی ہے زَادَتْهُمْ ایمانا تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، مضبوط ہوتا ہے ان کا ایمان۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اللہ پاک نے پہلے بیان فرمایا، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پڑھنا، سنانا، سننا، اس سے ایمان کے اندر، ایمان میں حلاوت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور دو ایسی چیزیں ہیں جس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ دل کا زنگ ہے، جب گناہ انسان کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ، کالا نشان، دھبا لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، اور کہتے ہیں کہ کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ اس کا دل پوری کا پورا کالا ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ انہیں حدیث میں فرمایا کہ جیسے کسی چیز کو زنگ لگتا ہے لوہے کو، پھر اس کو آگ کے ذریعے سے اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، تو اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو دلوں کو صاف کرنا، گناہوں سے پاک کرنا، معصیت سے، تو قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے، اور موت کی یاد۔ موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر لذت، ہر خوشی زندگی کی ختم ہو جاتی ہے۔ تو موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، ان دونوں چیزوں سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ احادیث میں مسواک کا آیا ہے کہ مسواک بھی کرنی چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے۔ یہ ساری چیزوں کا جب مومن خیال کرتا ہے تو اس کو حلاوت ملتی ہے، اس کے نفس کی، روح کے گناہ دور ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت، ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ویل ہے، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اللہ کے ذکر سے، یعنی سمم بکمن ہو گئے۔ ایک اور آیت ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا تلاوت قرآن پاک کی سن کر، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھیں۔ تو اس آیت میں پھر اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ تو جب یہ قرآن پاک کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، پورے جسم میں ایک رقت طاری ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ جو قرآن پاک کو سمجھتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک کا سمجھنا، قرآن پاک کو بغیر سمجھے بھی سننا، اس سے بھی ایمان میں حلاوت ہوتی ہے، بغیر سمجھے۔ مگر قرآن پاک کو سمجھنا، اس کی آیات کو، اس سے مزید تقویت ملتی ہے۔ اس لیے سنت ہے نماز فجر میں اور مغرب اور عشاء جہری نمازوں میں، جس میں امام بلند آواز سے تلاوت کرتے ہیں، اس میں سنت ہے وہ آیات پڑھنی، وہ سورتیں پڑھنی جن میں آخرت کا ذکر ہو۔ مغرب کی نماز میں ہم روزانہ سنتے ہیں قرآن پاک کی 30 سپارے کی آیات، سورتیں، اور فجر میں بھی اور عشاء میں بھی۔ یہ وہ آیات ہیں جن میں ایک پورے قرآن پاک کا سمجھ لیں کہ لبی لباب خلاصہ ہے، اصلاح ہے اس میں. قرآن پاک سارا کا سارا انسان کے لیے اصلاح ہے، تزکیہ ہے، مگر یہ کچھ آیات ایسی ہیں جو احکامات ہیں، جیسے سورہ نساء ہے اس میں اللہ کے احکامات ہیں، مگر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے واقعات ہیں اور اس میں سبق ہوتا ہے، اور پھر آخرت کی اللہ پاک مناظرے یعنی نظارے اور نقشے جو کھینچتے ہیں. تو جب یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سنتے تھے یہ قرآن پاک کی تلاوت، تو ان کی اندر ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے. تو تزکیہ نفس کے لیے یہ ہم پر بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں. آج کم از کم وہ آیات جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، 30ویں سپاری کی آیات، ان کو روزانہ ہم کوشش کریں ایک ایک سورت کو لے کر اس کا ترجمہ پڑھیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لإيلاف قریش، آخری 10 سورتیں، ارأیت الذی، ایک سورت لے لیں روزانہ، پھر اس کی تلاوت کریں. تلاوت کرنا زیادہ ضروری، پہلے ضروری ہے، زیادہ نہیں یعنی پہلے کام ہے اول، پھر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا، اس کے بعد پھر اس کے بعد اس کا فہم شعور، پھر اس پہ عمل کرنا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تھا، پہلا کام ہے کہ یتلو علیہم آیات، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرنا. اس سے پھر اگلا کام ہوتا ہے ویزکیہم، تزکیہ، جس کا ذکر بار بار ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے اس بات پہ بات ختم ہوئی تھی کہ آیا کہ شیخ، مرشد، پیر ہونا ضروری ہے یا نہیں. تو اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، چوائس آپشن نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے. ایک آدمی، یہ بات بہت ہی یعنی کہ تفصیل سے یہ بات بتائی گئی تھی پچھلے ہفتے، کہ اگر کوئی بھی انسان یہ سمجھے کہ مجھے استاد کی، پیر مرشد کی، مربی کی، شیخ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ غلط فہمی میں ہے، بہت زیادہ غلط فہمی میں ہے. یہ آپشن نہیں ہے، دس از ناٹ این آپشن. ایک آدمی کہے کہ ضروری نہیں ہے میرا پیر، مرشد، شیخ ہونا، کوئی ضروری نہیں ہے، تو وہ عین قرآن اور حدیث کی مخالفت میں بات کر رہا ہے، عین قرآن اور حدیث کی مخالفت ہے یہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی بھیجی ہیں اور رجال اللہ بھی بھیجا ہے، اور پھر سلیمان علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی بھیجا ہے، سمجھ گئے، عصا، سوٹی، جو رجال اللہ سے نہیں مانتا، کتاب اللہ سے نہیں مانتا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا، اللہ کے بندوں کو نہیں مانتا، پھر اس کے لیے کیا ہے، موسیٰ کا ڈنڈا، تو ڈنڈے سے سمجھے گا، باتوں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو اللہ پاک کا یہ نظام ہے. اب ایک آدمی، اس کی مثال لے لیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میرا پیر و مرشد، میرا شیخ و گورو سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر تو قرآن پاک کس سے سیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا تو نے قرآن. بھائی مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے پیر و مرشد، گورو، شیخ، مربی، سب کچھ ہیں، مان لیا، مگر قرآن پاک تو نے کہاں سے سیکھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا کے سیکھا تھا یا خواب میں سیکھا تھا؟ کہاں سیکھا؟ دین تو نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ دین کس سے سیکھنا ہے؟ نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے؟ تو اس لیے خلیفہ، امام، قائد، شیخ ہونا ضروری ہے. اب اس کی کئی صورتیں ہیں، تزکیہ کی کئی صورتیں ہیں. یہ ایسا شیخ ہونا جس کے جا کر بیعت ہو جانا، یہ ضروری، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک آدمی ایک خاص شیخ کو لے کر اس کے ہاتھوں پہ جا کر بیعت کرے، پھر اس کے خانقاہ میں بیٹھے، بالکل اس طرح کی شکل ضروری نہیں ہے. مگر کسی کو استاد بنانا، کسی کی مان کے چلنے، یہ ضروری ہے. یہ قرآن اور حدیث کی عین نص ہے اور بنیاد ہے اور جڑ ہے اسلام کی. کوئی آدمی زندگی نہیں گزار سکتا بغیر استاد کے، نہ جائز ہے نہ صحیح ہے نہ درست ہے. اب کچھ ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، جی ہمارا، ہم نے دین کسی سے نہیں سیکھا. اب یہ کتنی ان لاجک، یعنی یہ لاجک اور سینسیبل بات بھی نہیں ہے. ایک بات ہوتی ہے جو لاجک ہوتی ہے، اٹس ناٹ ایون لاجک. تو ایسے ایک آدمی کہے کہ میرا آپریشن تھا دل کا، تو میں نے گھر کے اندر خود ہی آپریشن کر لیا، میں نہیں ڈاکٹروں نو مانتا، میں ڈاکٹروں نو نہیں مانتا، میں اپنا خود ہی آپریشن کر لیا سی گھر چ. یہ تو اس ویری اسٹوپڈ، یعنی تو پاگل انسان ہے. دین کس سے سیکھنا ہے آپ نے؟ علماء سے سیکھیں گے نا، امام سے سیکھیں گے نا، کہ خود ہی گھر میں گوگل پہ، چیٹ جی پی ٹی پہ سیکھنا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی پہ سیکھنا ہے. یہ ہے دین سیکھنے کا طریقہ، خود بخاری کھول کر، قرآن کا ترجمہ کھول کر خود سیکھنا، اور خود اپنا اصلاح کرنی اور تزکیہ اور عمل کرنا. دنیا کا کوئی کام ہم نہیں ایسے کرتے. ایک آدمی نے کھانا ہی بنانا ہو نا کسی ریسٹورنٹ میں، تو اس کو بھی استاد چاہیے، گرو چاہیے. سمپل ہے، کھانا عورتیں گھروں میں بناتی ہیں، ان کا کوئی کون استاد تھا، مائیں تھی، ان کی مائیں ان کو سکھاتی تھی. تو ایک کھانا بنانے کے لیے آپ کو ایک گرو چاہیے، استاد چاہیے. پھر اس کو ہم ساری عمر نہیں بھولتے اور کہتے یہ ہمارا استاد جی ہے. کوئی گاڑی کا کام ہو، میکینک ہو، اسے کام سیکھ لے، صرف سیکھ لے، یونیورسٹی نہ جائے، کام آتا ہو کسی کو اور لوگ اس کے پاس جائیں، اس کو پیسے دے کر کام سیکھیں، لے کر نہیں. ان کو ساری عمر وہ یاد کرتے ہیں، استاد جی، استاد جی. کیا کہتے ہیں ان کو؟ استاد جی. ساڑھے استاد جی نے 80 سال کی عمر ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی ہے، گاڑی کا کام کر رہے ہیں، جی کہاں سے سیکھا؟ استاد جی سے. مگر جب دین کا آتا ہے، بات آتی ہے، میں نے خود ہی سیکھ لیا، میں مولویاں تو نہیں سیکھتا. مولویاں نے بڑے پھڈے پائے ہوئے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. اب ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، ایسے الفاظ سے پکارتے ہو علماء کو کہ میں یہاں کہہ نہیں سکتا، نعوذ باللہ من ذالک. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو کبھی مسجد میں نہیں آیا. الحمدللہ آج نہیں بلکہ بہت دیر سے جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. تھوڑا سا ادھر ادھر اختلاف ہو گیا، کسی کی آمین اونچی ہوگی، کسی کی نہیں ہوئی، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. نماز تو الحمدللہ سارے پڑھ رہے ہیں. ہاں عیدین پہ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، مگر جو آدمی اپنی اپنی مسجدوں میں ہیں وہ جا کر سیکھتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازی ہیں، چلو مولویوں تو چھڈو، انہوں نے تو لڑائیاں نہیں مک دیاں، وہ اپنی کل قیامت والے دن اللہ پاک کے سوال جواب دے ہوں گے. مگر الحمدللہ عوام جو ہے وہ کسی نہ طریقے سے ان کو رائے راست لگایا تو ہوا ہے. یہی ہے نا، 5 نمازیں پڑھ لی تو دنیا کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لیا، اور کیا ہے مسئلہ؟ اور اگر شادی کرنی ہے شادی کے مسائل سیکھ لے، تجارت کرنی ہے تجارت کے مسائل سیکھ لے، یہی ہے نا مسئلہ. مگر یہ کہ آدمی کہے کہ مجھے کسی پیر کی مرشد کی ضرورت نہیں اور میرا پیر مرشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ تو پاگل ہے انسان، پاگل ہے. تو نے قرآن خود سیکھا تھا، دین خود سیکھتا ہے، استاد ہوتے ہیں بھائی، قرآن کا استاد ہوتا ہے، تزکیہ کا استاد ہوتا ہے، حدیث کا استاد ہوتا ہے، ہر شعبے کا ایک استاد ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ پاک نے فرمایا سورہ تین میں پہلی دو چیزیں فرمائی، سورہ تین میں والتین والزیتون، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، انجیر اور زیتون، یہ انسان کے جسم کے لیے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وطور سینین وہاد البلد الامین، یہ دو چیزیں اللہ پاک نے آگے فرمائی ہیں، یہ انسان کی روح کے لیے ہے۔ وطور سینین کیا ہے؟ طور سینا، سینا کی پہاڑی جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے مصر میں، ایجپٹ میں، ساؤتھ ایجپٹ، اس کا نام ہے ماؤنٹ سینائی، وہاں موسیٰ علیہ السلام پہاڑی پہ گئے اور جا کے اللہ پہ، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ بن گئے۔ اس جگہ کو اللہ پاک نے مقدس بنا دیا، بالواد المقدس اتوا، ابھی وہاں ہوٹل بن رہا ہے، پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ، حالانکہ یہ عیسائی، مسلمان اور یہودیوں کی سب کے لیے مقدس جگہ ہے۔ انفارچونیٹلی وہاں بہت بڑا شو اور کلب اور ہالز اور ہوٹلز اور کلبز وغیرہ بنائے جا رہے ہیں، مال بنایا جا رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ماؤنٹ سینائی، طور سینین، جس کا قرآن پاک میں والتین میں ذکر ہے، وطور سینین۔ یہ اللہ پاک نے اس جگہ کو، مقام کو مقدس بنایا، وہاد البلد الامین، اور مکہ کو مقدس بنایا، اور پھر ساری مساجد دنیا کی ان کی بہنیں ہیں۔ تین مقدس ہیں جگہ، مکہ، مدینہ اور مسجد اقصی اور طور سینا چوتھا ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی جگہیں ہیں، مگر یہ اللہ پاک نے ان کا کیوں ذکر فرمایا؟ دونوں پہلی چیزیں، انجیر اور زیتون، جسم کے لیے، بدن کے لیے، انسان کی صحت کے لیے، اور باقی دو چیزیں روح کے لیے۔ اس لیے تزکیہ کے لیے، اصلاح کے لیے یہ بھی حصہ ہے، عمرے پہ جانا، حج پہ جانا، ان مقامات پہ پہنچنا، طور سینا کا جا کر اس کی زیارت کرنا، طور سینا پہ جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جب معراج کی طرف تشریف لے گئے، مدینۃ المنورہ میں اترے، وہاں دو رکعت پڑھی، جروسلم، یورسلام، جہاں پہ موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مبارک، وہاں پہ دو نفل پڑھے، اور جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پہ غالباً وہاں دو نفل پڑھے، پھر معراج پہ تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں بھی۔ تو یہ مقام اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ راستہ ہے، کسی نے اپنی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ کرنا ہے، نہ پکڑے کسی پیر کو، مرشد کو، بیعت نہ ہو، مگر امام کے ساتھ، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ بھی تزکیہ کا ایک حصہ اور جز ہے۔ جس آدمی کا تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا استاد جی ہے ہی نہیں ہے، نہ قرآن کا استاد جی ہے، نہ حدیث، نہ قرآن کا، تو وہ گمراہ ہے۔ کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو جو الحمدللہ لوگ مسجد میں آتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں اپنی نمازوں کا، ایک تو وہ حصہ ہو گیا، اور ایک دوسرا یہ ہے کہ پھر امام کے ساتھ، کسی نیک انسان کے ساتھ پھر ان کی صحبت ہوتی ہے، اور کسی نیک انسان کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اس کو کہا گیا، جو میں نے پہلے بیان کر رہا ہوں، کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ زندگی گزارے بغیر کسی پیر و مرشد کے، اس کا یہ مطلب ہے، یعنی یہ کم از کم ہے۔ بیعت ہونا پیر کے ہاتھوں پہ، وہ پورا طریقہ ضروری نہیں ہے، اس جیسا طریقہ ضروری ہے۔ تو ایک آدمی آتا ہے، روزانہ مسجد میں آتا ہے، ہر نماز پہ آ کر امام کے ساتھ سلام لیتے ہیں، ابھی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ مسجدوں میں، یہ ان کی ترتیب بھی ہوتی ہے، نماز کے بعد سارے امام صاحب کو ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دکھ لگتا ہے اس بات کا، احترام وہ امام کا نہیں کر رہے، وہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں۔ پھر وقتاً فوقتاً نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، ان سے مسائل پوچھنا، ان سے نصیحت لینا۔ ایک شخص گیا، نوجوان، رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیں۔ لوگوں نے اس کو کہا، کیا بکتا ہے تو، کیا بکواس کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش خاموش۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اے بچے، نوجوان، تجھے کیسے لگے گا کہ اگر تیری ماں، تیری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے، اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تزکیہ کا یہ طریقہ تھا، نصیحت کا، وعظ کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ، دست مبارک، اس کے سینے پہ رکھا، اور اس کو دعا دی. اس کے بعد ساری عمر اس نے کبھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی, بد نظری نہیں کبھی کی. اس کو کہتے تزکیہ. یہی کام پیر کرتے تھے جو آج نہیں ملتے, جن کی ہم نے ناقدری کی ہے. نگاہ مرد مومن سے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اچھا, کچھ ایسے پیر ہوتے ہیں کہ ان کے مرید ان کے آگے نکل جاتے ہیں, ان کے آگے سے نکل جاتے ہیں. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ غلط فہمی نہ رہے, اگلی صفحوں میں آ جائیں, یہ ہمیں غلط فہمی نہ رہے کہ صرف پیر مرشد ہی وہ کوئی بہت اسپیشل انسان ہے, ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے. مرید اپنے پیر سے روحانی طور پہ آگے نکل سکتا ہے. جیسے ایک طالب علم قاری عبد الباسط تھے, قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے پر استاد کے آگے سے نکل گئے. ایک قسم کے نکلے تو نہیں ہے, تجوید تو ان کے استاد کی تو اس سے بھی زیادہ تھی. تو کبھی شاگرد آگے نکل جاتا ہے, پیر و مرشد کے بھی آگے سے نکل جاتا ہے. اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ پیر اور مرشد کے پاس کوئی سپر پاور ہے. ہر آدمی آج بھی, ہاں ایک کام ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے کوئی نہیں نکل سکتا, نہ صحابہ سے. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا, نعوذ باللہ, یہ تو بات ہی آپ نے غلط کر دی ہے کہ جو تسی کہندے پیر صاحب نے ادا کیتا ادا کیتا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نے ادا کیتا سی کہ انہیں لوکاں نو مسلمان کر دیتا داتا حجویری نے تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلو نہیں ہویا. نعوذ باللہ, یہ بات ہی آپ نے کون سی کر دی ہے؟ یہ باتیں ہوتی نا جی, پیر صاحب نے اے کچھ کر دیتا تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو نہیں ہویا تو انہوں نے, تسی گل کی کر رہے ہیں, وہ تھوڑا جا دماغ استعمال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کر دیے بھائی, سارے کام کر دیے, کچھ بات پیچھے رہی نہیں ہے. پیر صاحب کے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ پیر صاحب کیسے کر سکتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ وہ بھائی اپنی بات کو ذرا سوچ سمجھ کے کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کتنے واقعات ہیں کہ لوگ دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف اور کہتے تھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ صادق الامین ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ رسول, چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ تو ہم مقابلہ نہیں کوئی پیر مرشد کر سکتا. تو ہر پیر مرشد اور شیخ کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اپنے ان کے ایک ان پہ جلال ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, وہ کتنے کتنے مسلمان کر دیتے ہیں. مگر ایک آدمی کہے جو جی تسی کہندے جی داتا حجویری نے بڑے لکھا مسلمان کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تو اس طرح, بھائی تسی کیڑا مقابلہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کایا ہی پلٹ دیتی, ساری دنیا ہی بدل کے رکھ دیتی ہے. انہوں نے تو پیر بنائے ہیں. عبد القادر جیلانی کیدے وسیلے نہ لائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو. تو کامل پیر مرشد, کامل جنہوں نے سب کچھ کر دیا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. چاند کے دو ٹکڑے کر دیے, کینکریاں کہہ رہی ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسول, تو ان کا مقابلہ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ جو تسی کہندے جی پیر صاحب نے ادا کیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے تے تسی تنو, انہوں نے تو ادا نہیں کیتا کی نہیں کیتا, آپ نے تو سب کچھ کر دیتا. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو ایسے ہوتے ہیں, ایسا تزکیہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو اس کی زندگی بدل گئی. تو بہرحال باتیں تو بہت زیادہ ہیں, تو ہمیں کم از کم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی تزکیہ کے لیے, بے شک آپ پیر و مرشد کو نہ بیعت کریں, نہ مانیں, نہ جائیں, نہ پکڑیں کسی کو, بے شک کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا, اس طریقے سے نہیں کرنا, ضروری نہیں ہے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو کہا, ویسے کسی کو پکڑنا ضروری ہے. جیسے تبلیغی جماعت میں کوئی آدمی چلے جائے, اپنی سراخ لیے چلہ لگائے, چار مہینے لگائے, یہ بھی تزکیہ ہے. اب میں اس بات پہ آ رہا ہوں, تین دن لگائے, روزانہ کے دو ان کے معمولات ہوتے ہیں, تعلیم ہوتی ہے, یہ تزکیہ ہے, یہی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا کام, تزکیت النفس, یہ اس کا حصہ ہے. پیر مرشد بتاتے ہیں آپ ذکر اتنا فرمائیں, ذکر لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کریں. جیسے ایک استاد اپنے بچے کو کہتا ہے قرآن پاک کی آیت کو, اس ورڈ کو 100 مرتبہ پڑھو, پھر اگلی کو 100 مرتبہ پڑھو, پھر اگلی کو 100 مرتبہ پڑھو. یہ ایک طریقہ ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ایک پیر کہتا ہے اس کلمہ کو لا الہ الا اللہ کا ورد تم 100 مرتبہ کرو. یہ بدعت نہیں ہے, یہ ایک مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے, جو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پاک کی ایسی عبادت کرو. احسان کیا ہے؟ کسی نے پوچھا, ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسی عبادت کرو اللہ پاک کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ تم دیکھ رہے ہو, اور یہ کم از کم نہیں کہ اللہ پاک تمہیں دیکھ رہے ہیں, یعنی اللہ پاک کے سامنے ایسے کھڑے ہونا نماز میں کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں اللہ پاک کو دیکھ رہا ہوں, یہ ہے احسان, یہ ہے تزکیہ. تو تبلیغی جماعت میں کیا ہوتا ہے, چلہ 4 مہینے لگاؤ. اب یہ صرف ایک پرسکرپشن ہے کہ یو گو فار 40 منتھس, گو فار 3 ڈیز, فار 4 منتھس, فار 40 ڈیز, ایک پرسکرپشن ہے, ایک ڈوزج ہے. پھر اعتکاف ہوتا ہے, اعتکاف پہ آپ بیٹھ جائیں, مسجد میں چلے جائیں. تزکیہ کے کتنے شعبے ہیں, کتنے شعبے ہیں, کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, آج ہم نے ساری چھوڑ دی ہیں, ساری چھوڑ دی ہیں, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میری زندگی بدل جائے. کتنے آج پروگرام ہو رہے ہیں مساجد کے اندر کہ جس میں ہم حصہ نہیں لینے کے لیے تیار, حصہ لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جامعہ مسجد, سینٹرل مسجد میں, بڑی مسجد میں روزانہ پروگرام ہوتے ہیں تزکیہ کے, مگر میں تو پیرا نو مانتا نہیں گا, میں تو پیرا نو مانتا ہی نہیں گا. تو پھر نہ جا, تو نہ جا, گھر بیٹھا رہے, پھر آرام نال نمازاں بھی نہ پڑھ, گھر ہی بیٹھا رہے. او بھائی یہ مساجد تزکیہ ہے, یہ حلقے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر فرما رہے تھے, اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہاں پہ بیٹھو, یہ جنت کے باغ ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تمہارا ذکر ہو رہا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ مجلسیں, یہ محفلوں میں ہم بیٹھنا نہیں چاہتے. مجھے ایک بندے نے کہا, جی مجھے بڑا فخر ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن گیا. تو کوئی گل نہیں, آج سانو بھی مولویوں کو بڑا فخر ہے, آج سانو بھی بڑا فخر ہے, میں بھی ہوں تمہیں فخر نال کہنا کہ کوئی گل نہیں, ساڈے بھی مولوی آج ڈاکٹر بن رہے ہیں. اور تھوڑے تو بچے کلے مولوی بن, کلے ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں, فارماسسٹ بنے ہیں, اور ساڈے تو دونوں بنے ہوئے ہیں. تُسی پتہ کتنے پھرن رہے ہیں, کہڑے زمانے چ پھرن رہے ہوں. میں جی مولوی نہیں بنا بچے نو. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہمارے دارالعلوم کے, دارالعلوم بری کے, ڈیوزبری مراکز کے, بڑی مسجد کے بچے, اور مدرسہ تعلیم الاسلام کے حافظ, فارماسسٹ, مولانا, ڈاکٹر, مفتی, لائر, مولانا, انجینئر. اس اسی تے تانوں ہن فخر کر دے, ساڈے تے لوگ دو کام کر بیٹھے, تسی تے اکو ہی کام کیتا ہے. تسی تے اپنے بچوں نو صرف لائر, ڈاکٹر, فارمیسی بناتا, اور ساڈے تے بچے مولوی بھی بن گئے تے ڈاکٹر بھی بن گئے. کرو ہن گل, جنہاں تسی کہن رہے سی نا انہاں نوں کام نہیں آندا کوئی مولویاں نوں, کتھے پھرن رہے تسی؟ وہ مسجداں دے وچ لوکی آ رہے ہیں, بڑی مسجد لوگ جانتے, محفل ہوں, ذکر دی مجلس ہوں, تزکیہ ہو رہا ہے, اصلاح ہو رہی ہے. پھر اسی تو مانتے نہیں کسی نو, اسی تو پیرو مرشد نو ماننا ہی نہیں ہے, جانا نہیں, اسی تو اپنی اصلاح کرنی نہیں ہے. او نہ منو پیرا مرشداں نو, نہ منو, مگر اپنے تزکیہ کرو, نماز سے شروع کرو, اور نماز کے بعد تھوڑی دیر مسجد کے اندر بیٹھنا, تھوڑی سی تلاوت کر لی, پائیا سپارہ پڑھ لیا, ایک صفحہ پڑھ لیا, اس کا ترجمہ پڑھ لیا, کسی صحبت کے میں, میں میری بات معاف کرنا بہت لمبی ہو گئی ہے, تسی آندے ہی نہیں ٹائم تے, تو پھر میرا کام بھی, تو پھر ہوں میں کنوں سنا مائتے ہو, تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوں, میں سناوا کنوں, تو ہوں میں سنا دینا تمہوں. میں بس ایک گل ختم کرتا ہوں, ایک بس, اے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بس ان کو پھر میں اگلے ہفتے میں بیان کروں گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, 4 طریقے ہیں, 4, جس سے آپ کا تزکیہ نفس کے 4 راستے ہیں, 4 ways. محاسبہ نفس, محاسبہ نفس, صحبت کامل, جلیس صالح, سمجھ رہے ہیں نا آپ اردو, صحبت کامل اور جلیس صالح, اور تنقید آداب. اس کا اگلے ہفتے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. وما علینا البلاغ, سنت ادا کر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أوصني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله قال هذا وأتى بيده إلى لسانه وفي رواية قال ما الإحسان قال عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك صدق الله مولانا العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأكبر صفق الدرس عليه please straighten your eyes مل ملک کھڑے ہو جائیں اپنی ایڑیوں کو سفید لائن پہ رکھ لیں پلیز پٹ یور ہیلز آن دی وائٹ لائن اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله
أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائیں. اللہ پاک ان کو شفا یابی نصیب فرمائیں. جو فوت ہو چکے ہیں ان کی اللہ پاک مغفرت فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خصوصا في فلسطين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.